بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بذات مني من آذاها فقد آذاني صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹھہرے تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹھہرے اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں میرے واجب احترام قابل صد احترام جان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں دس محرم کو تہرار پارک میں عرصہ دراز سے آخری نشست میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے. آج بھی میں انشاءاللہ حسب پروگرام آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ جو انتہائی شدید گرمی میں کئی گھنٹوں سے علماء کے خطابات سن رہے ہیں حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب جمعیت اہل حدیث کے رہنما کا مارکۃ الآراء خطاب سن چکے ہیں حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کے خوبصورت کلمات آپ سماعت فرما چکے ہیں اور دیگر علماء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ تھکان میں ہیں اور شدید گرمی میں اتنا وقت آپ نے ہمارا انتظار کیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انتہائی صبر اور تحمل سے میری باتوں کو سماعت فرمائیں. خصوصاً میں اپنے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کریں. مجھ سے کم از کم ایسے شور میں تقریر نہیں ہو سکتی. آپ یہاں تقریر سننے آئی ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ وہ کسی قسم کا شور نہ کریں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا حسین ابن علی نواسا رسول اور دیگر گوشہ بطول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اسی عنوان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنے موقف کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عورتوں میں یا مردوں میں کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا، شور نہیں مچائے گا، یہ میری ایک شرط ہے۔ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ میری بات پر غور کریں اور اس پر کو اہمیت دیں تاکہ میں اپنی تقریر کا آغاز کر سکوں۔ میرے بھائی نواسا رسول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک مہکنے والا پھول ہے اور گلستان نبوت کا ایک چہکتا اور مہکتا گلاب ہے، جس کی اتر دیزی سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انکار کرنا، سورج کا انکار کرنا، ان کی رفاتوں کا، بلندیوں کا، ان کے کارناموں کا، ان کے صبر و تحمل کا اور ان کے شہرت و بصارت سے معمول کارناموں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کو رسول اللہ سے محبت ہے، اسے رسول اللہ کی ہر چیز سے محبت ہے، پہلے سنت کا عقیدہ ہے، 1400 سال کا مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان پتھروں کو عزت ملی جس پہ رسول اللہ کے قدم آئے۔ پیغمبر کی وجہ سے اگر ایک پتھر کو عزت مل سکتی ہے اور نبی کی وجہ سے اگر ایک سواری کو عزت مل سکتی ہے جس پر نبی سوار ہو، نبی کی وجہ سے اگر ایک چادر کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ کر چادر کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں، نبی کے لیے اگر مکہ مکہ المکرمہ بن سکتا ہے، مدینہ مدینہ المنورہ بن سکتا ہے، نبی کے لیے فضائیں بدل سکتی ہیں، آسمان بدل سکتے ہیں، ہوائیں بدل سکتی ہیں، آسمان بدل سکتے ہیں، تو اسی پیغمبر سے نسبت کی وجہ سے صحابہ اور خاندان نبوت کے مقام کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے دوستوں کو اعلیٰ کیوں نہیں کہے گا؟ نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے خاندان کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بات جسے سائلنٹ کہتے ہیں یا انڈرسٹوڈ کہتے ہیں یا اس بات کو اس کے اندر شامل سمجھنا اہل فطرت پر لازم ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے محور و مرکز، تو میرا یہ کہنا حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ میرے مرکز و محور ہیں، رسول اللہ کے پاؤں کی خاک کی میری مرکز ہے، پیغمبر کے اشارہ عدل پہ جان قربان کرنا بھی میرا مدعا ہے، پیغمبر کی اولاد نبی کے دوستوں کی چاکری اور نوکری کرنا یہ بھی میری عزت و عظمت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، ان کے نواسوں کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں، ان کی اولاد کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اور ان کے دوستوں کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے مدینے کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے پسینے کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں اس کے علاقے کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات مسلمات عالم میں سے ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان پیغمبر کے خاندان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمات میں ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی جھوٹ بول کر کہے کہ سپاہ صحابہ اہل بیت کی دشمن ہے، سپاہ صحابہ نواسا رسول کی مخالف ہے، سپاہ صحابہ حضرت علی کی مخالف ہے، سپاہ صحابہ پیغمبر کے خاندان سے دشمنی رکھتی ہے، سپاہ صحابہ سپاہ یزید ہے، سپاہ صحابہ سپاہ صحابہ ہے، سپاہ صحابہ
آبادات کے مخالف لوگوں کا گروہ ہے. اس سے بڑا جھوٹ اس دھرتی پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. سپاہی صحابہ کے معنی سے غور کر کہ ہم تو صحابہ کے سپاہی ہیں, ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں, یعنی جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے میں تو اس کا نوکر ہوں, جو نبی کا غلام ہے میں تو اس کا غلام ہوں, جو نبی کا چاکر ہے میں تو اس کا چوکیدار ہوں, جو پیغمبر کا نام لے رہا ہے میں تو اس کا نام لے رہا ہوں. تو جو نبی کے نوکروں اور پیغمبر کے غلاموں کا سپاہی ہے وہ حضرت حسین کے قدموں کی عظمت کا انکار کیسے کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ جس جگہ پہ قدم حسین نے رکھا وہ بستی بھی آلہ, جس جگہ پہ قدم حسن نے رکھا وہ خاک بھی آلہ, اس کی خاک کو میں آنکھوں کا سرما بناؤں, اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں. حسین رفاقوں کا امین ہے, میرا عقیدہ ہے. حسین عظمتوں کا تاجدار ہے, میرا عقیدہ ہے. حسین منظر تابہ ہے, حسین چمنستان رسالت کا پھول ہے, حسین دہر ہستی میں چمکتا ہوا سورج ہے, حسین دہر ہستی میں مہکتا ہوا پھول ہے, حسین گلستان رسالت کی کلی ہے, حسین غنچہ نبوت کا پھول ہے, حسین عظمت و کردار کا گہرے طرفدار ہے, حسین عظمت والا, حسین رفتوں والا, حسین بلندیوں والا, حسین فکر والا, حسین قرآن والا, حسین علم والا, حسین نبوت کے حسن کا روزہ کی, حسین پیغمبر کے حسن کا دلی کا گھر, حسین رفت والا, بلندی والا, بسالت والا, فکر والا, قرآن والا, فکر والا, تفصیل والا, حسین ساری انسانیت کا مخدوم ہے. کیوں کہ نواز کا ایک پیغمبر ہے, فاطمہ کا جگر گوشہ ہے, جسے نسبت نبوت سے ہے وہ اکیلا حسین نہیں, وہ اب سے کا دیال ہو تب بھی میری آنکھوں کا نور. میں حسین کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں صدیق کو گالی دینے کا راستہ ہموار کروں, نہیں سمجھے میری بات. میں حسین کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں کہوں صدیق کافر تھا حسین سچا تھا, میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں حسین سچا ہے عمر کافر تھا, میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں عثمان نعوذ باللہ کا تماش تھا حسین سچا تھا. شیو تمہارا تو حسین سے تعلق کوئی نہیں, تم نے تو حسین کو آر بنا کر حسین اپنے علی کو امام کو کافر کہہ دیا, پیشوا کو کافر کہہ دیا, حسین اپنے علی کے مقتدا کو کافر کہہ دیا. تیری حسین سے محبت صحابہ دشمنی کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت معاویہ دشمنی کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت ابو بکر کو تب غافل کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت عمر کو ظالم کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت عثمان کو خان کہنے کا اعلان ہے. میری محبت تمام صحابہ کو اور خاندان نبوت کو رحمان کریم ہم کے گلدستے میں جانے کا اعلان. میری محبت اصلی ہے, تیری محبت جاری ہے. ٹھیک ہے, شیعہ کی حسین سے محبت کیا ہے؟ نقلی اور جعلی ہے. اور ویسے آج کل دور جعلی اور نقلی کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یہاں تو اسمبلیاں بھی جعلی ہیں, حکومتیں بھی جعلی ہیں, اقتدار بھی جعلی ہے, اور صدر کا فرمان بھی جعلی ہے, اور وزیر اعظم کے آرڈر بھی جعلی ہے, اور اسمبلیاں جعلی, چیف سیکٹری جعلی, آئی جی جعلی, اور اگر تم جعلی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. نوٹوں اصلی, نوٹوں بھی اصلی, لفافے بھی اصلی. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آئے؟ آپ جب پوری توجہ ہوگی تو پوری تنگ شروع ہوگی, ابھی توجہ پوری نہیں آپ کی ہے. تو جو آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں, ہے تو جو آپ نواز کا رسول کی نسبت رسول اللہ سے ہے, اور حضور علیہ السلام سے, حضور علیہ السلام کی پیغمبر کے نواسے سے, حضور کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے کہ رسول اللہ حضر کے فاطمہ کے گھر سے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی, رسول اللہ گھر داخل ہو گئے اور حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا
فاطمہ جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے. حسین کو رایا نہ کر. اور صدیق اکبر کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ حضرت علی مدینہ کے بازار سے حسین کو لے کر گزر رہے تھے. حسین ابن علی بچے تھے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ تو علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. انہوں نے کہا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. تو صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. ان کا فرما پھر بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہن لنبی. بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نبوت سے پیار تھا, محبت تھی. حضرت فاطمہ کے زہرا سے رسول اللہ کی محبت تمام بیٹیوں سے زیادہ تھی. میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ یہ محبت کیوں زیادہ تھی. یہ قابل غور بات تھی. حضور علیہ السلام حضرت حسن سے بڑا پیار کرتے تھے, حضرت حسین سے پیار کرتے تھے اور حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو چار صاحبزادیاں ان میں سے تین کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا. اور حضور علیہ السلام کی تنگ دستی کا جو دور تھا اس کے بعد جب فراقی کا دور آیا تو اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی. تو ایک تو بھی بات ہے کہ جب والدین خوشحال ہو اور اولاد میں صرف ایک بچی باقی ہو تو اس سے محبت کا زیادہ ہونا ایک فطری بات ہے. باقی تو کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی. اس لیے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جب اتری, عیسائیوں سے مبارکہ کا اعلان ہوا, اس وقت حضرت فاطمہ کو لے کر رسول اللہ تشریف لے گئے تو اس کی وجہ بھی تھی کہ باقی اور بیٹی پیغمبر کی دنیا میں کوئی موجود نہیں تھی, اس لیے حضرت فاطمہ کو لے کر گئے. میرے بھائیو, کیا پیغمبر علیہ السلام کے یہی دو نواسے ہیں اور کوئی نواسا نہیں اور کوئی بیٹی نہیں اور کوئی رشتے دار نہیں؟ کیا اسی انہیں نواسوں کی بات کرتے ہیں؟ ان کی عظمت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا سنی 1400 سال نواسا بتاؤ جس نے حضرت علی اور حضرت حسن حسین سے برات کا اعلان کیا ہو, بیزاری کی ہو. شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر, صرف علی ٹھیک ہیں باقی سارے کافر. اور اہل سنت کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں, سارے ہماری آنکھوں کا نور ہیں. جو سب کو آنکھوں کا نور بتائے وہ فسادی, جو 2-3 کو صحیح کہے سب کو کافر کہے وہ امن پسند. فلسفہ تو تمہارا ٹھیک ہے, فلسفہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اسی کو امن کا فلسفہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں, توجہ کی ضرورت ہے. فاطمہ کے زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن حسن حسین نے فرمایا بچوں نے کپڑے پہن لیے, ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں. علی مرتضیٰ غریب تھے, غربت کہے میں تھے. پیغمبر علیہ السلام نے جو گھر حضرت فاطمہ کو دیا تھا اس کا نام تھا دار فاطمہ, ایک کا نام تھا دار علی. دار علی حضرت علی کے بھائی کا گھر تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دار فاطمہ دیا تھا جس میں حضرت علی قیام پذیر تھے. ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا, وہ بھی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو عید آ گئی, کپڑے کہاں سے آتے؟ حضرت فاطمہ مسلے پر رونے لگی کہ اللہ عید کا دن ہے, بچوں کو کپڑے پہنانے کے لیے کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کپڑے لا کر دیے. نور الابصار میں یہ روایت ہے کہ جب کپڑے پیش کیے گئے تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ایسے کپڑے تو مدینہ میں کبھی نہیں ہم نے دیکھے. حضور تشریف لائے, حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں, یہ جنت کے کپڑے. یہ کرامت لکھی ہے نور الابصار میں علماء نے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں کبھی سستی نہیں کی, پردے میں کبھی سستی نہیں کی. غربت کدا ہے, غربت ہے, پریشانی ہے. چکی پیس کر بچوں کا پیٹ پالا, چکی پیستی ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتی ہے, بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. سخاوت کا کیا نام تھا. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ اے آلے رسول, اے پیغمبر کی اولاد, میں بھوکا ہوں, میں مقروض ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. فاطمہ تو زہرا کی عادت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کو خالی نہیں دیکھتی تھی, لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہ دیکھا, اس غریب آدمی کے رونے کو دیکھا
تو اپنی چادر جو رسول اللہ نے دی تھی وہ چادر اسے سپورٹ کر دی. کہا وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو رحم رکھو اور رحم رکھ کے اسے کہو کہ تیرا قرض اتار دے. جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں یہ چادر واپس لے لوں گی. جب وہ چادر اس یہودی کے پاس گئی اس نے چادر کو دیکھ کر آنکھوں سے اس کے آنسو نکل آئے. اس نے کہا یہ نبوت کا خاندان ہے, یہ پیغمبر کی بیٹی ہے, اس نے کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے اپنے باپ کی دی ہوئی نبوت والی چادر میرے سامنے بھیج دی. وہ چادر واپس کرتا ہے اور چادر واپس کر کے اس نے کہا کہ میں یہ چادر رحم نہیں رکھتا, میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں اور چادر بھی فاطمہ کو واپس کرتا ہوں اور محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. اس غربت و اخلاص میں فاطمہ تو زہرا نے وقت گزارا اور ایسی غربت میں تکلیف ہے, پریشانی ہے, مشکل ہے اور عبادت کا عالم کیا ہے, کتنی عبادت کرتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ سخت بیمار ہوئی, ساری رات بیمار, دن کو بیمار, حضرت علی سرانے جاتے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھ کھلتی میں جب سونے لگتا تو فاطمہ بستر پہ لیتی ہوئی ہوتی اور جب میں صبح کو اٹھ کر دیکھتا تو فاطمہ تو زہرا مسلح کے سجدہ ریز ہو ساری رات ہوتی. اس نے تو ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی. اس کے والد پیغمبر تھے لیکن والد نے فرمایا تھا بیٹی نماز نہیں پڑے گی تو میں قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کرا سکوں گا. آج فاطمہ تو زہرا کا نام لینے والی میری ماں اور بہنوں مجھے تم ہی بتاؤ کہ فاطمہ تو زہرا کا نام کس بنیاد پر لیتی جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی. فاطمہ تو زہرا کبھی بے پرد نہیں ہوئی اور آپ نے کبھی بازاروں میں پردہ نہیں کیا. کیا کہا ہے فاطمہ تو زہرا کی محبت جس کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرے جانے کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا. حضرت علی نے فرمایا تیرا جنازہ چکوں کے لوگ آ کر شریک ہوں گے اور وہ جنت پہ چلے جائیں گے, تیرا جنازہ باہر سے برکت ہے, دن کو پڑھیں گے. فاطمہ نے فرمایا اے علی میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں میرے کفن کبھی کسی کی نظر نہ پڑے. کس کا نام لے کے میری ماں ہوئے ہیں, پردہ کہاں گیا, غیرت کہاں گئی. آج فاطمہ زہرا کی نام لیوا ایشیا عورتیں جنہوں نے کبھی پردہ نہیں کیا, جن کے چہرے پہ کبھی دوپٹہ نہیں آیا, جن کے چہرے پہ کبھی برقع نہیں آیا, بتاؤ کس فاطمہ سے محبت کرتے ہو. میں اس فاطمہ سے محبت کرتا ہوں جس فاطمہ نے سڑک پردے کا دیا, انصاف کا دیا, دیانت کا دیا, نماز کا دیا. اور میں اس عائشہ کو ماں کہتا ہوں کہ جس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عالم تھا کہ اس کے حجرے میں, اس کے کمرے میں, اس کے گھر کے قریب اسی کے گھر میں جب رسول اللہ کی قبر بنی, اس کے بعد صدیقہ اکبر کی قبر بنی اور جب تیسری قبر فاروق اعظم کی بنی تو عائشہ نے فرمایا اب مجھے بغیر پردے کے اس کمر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. اور جس میری ماں عائشہ نے عمر کی قبر سے پردہ کیا میں آج اسی کے پردے کو سینے سے لگا کر کہوں گا کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں. کہ اس ماں نے پردے کو اسلام کے شعار کے طور پر دنیا میں پھیلایا. آج جو پردہ میری ماں نہیں کرے گی وہ کس منہ سے عائشہ کا نام لے گی, کس منہ سے فاطمہ زہرا کا نام لے گی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ حضرت حسین سے محبت کے بغیر دین کیسے مکمل ہوگا؟ حضرت حسین سے محبت پیغمبر کی وجہ سے ہے, نبی کی زلفوں کی وجہ سے ہے, پیغمبر کے پیار کی وجہ سے ہے, نبی کی الفت کی وجہ سے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کتنے بھائی ہیں, ان کے خاندان کتنے بھائی ہیں, رسول اللہ کے کتنے نواسے ہیں, آپ اس اجتماع میں مجھے بتا سکتے ہیں کتنے نواسے ہیں پیغمبر کے؟ میں نے آج سے 6 سال پہلے اسی جلسے میں نواسے بتائے تھے, نہیں بتائے تھے وہ بولو تو صحیح بول رہے. 2 لاکھ نے ایک نام کسی آنکھوں کا تعلق ہو جاؤ کتنے نواسے بولو تو صحیح. نہ کوئی چند 18 کوئی چند 4, لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس بات کا علم ہونا چاہیے تھا اس کا علم نہیں تھا. خیر ہو یار کیا کرتے ہو, توجہ ہے نہیں طرف. میں 2 منٹ میں یہ بات مکمل کروں, بتاؤں آپ کو پیغمبر کے نواسے کتنے, نواسیاں کتنی ہیں, حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں, کتنی بیٹیاں تھیں, 4. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب, دوسری بیٹی کا نام رقیہ, تیسری کا نام ام کلثوم, چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ. یہ جو زینب ہیں ان کا سب سے ان کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا جو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے تھے. حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے قاسم سے نکاح زینب کا ہوا اور ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ کیا رکھا گیا؟ یہ امام رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواسی. اور دوسرا ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام انہوں نے علی رکھا. کیا رکھا؟ علی رکھا. یہ حضور کا کیا لگا؟ نواسا. یہ حضرت حسین سے 7 سال بڑا تھا. یہ کبھی یاد آپ نے کیا کہ یہ علی بھی کوئی نبی کا نواسا ہے؟ یہ آپ کو نواسا یاد ہوتا تو نبی کی بیٹی بھی یاد ہوتی, لیکن آپ کا دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کو رسول اللہ کی ساری بیٹیاں یاد ہوں. وہ کیسے چاہے گا؟ اس کا مقصد سارا ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب نبی کی ساری بیٹیاں آپ کو یاد ہوں گی تو سارا دین آپ کو یاد ہوگا, تو آپ کو وہ کیسے پتا کر چلنے دے. تو حضرت زینب کے کتنے بچے ہیں؟ ایک امامہ اور ایک لڑکا جس کا نام علی رکھا گیا, اور بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بغیر نام رکھے ساتھ ہو گیا. تو کتنے بچے ہوئے؟ زینب کے بچے کتنے ہوئے؟ ایک لڑکی اور دو لڑکے. دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, اور ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. یہ عثمان غنی کا لڑکا تھا. یہ رسول اللہ کا کیا لگا؟ نواسا. تو پیغمبر کے نواسے کتنے ہوئے؟ ایک علی اور ایک نام رکھے بغیر فوت ہو گیا, اور یہ عبداللہ. کتنے نواسے ہوئے؟ اور ایک نواسی ہوئی امامہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے بعد میں ہوا, رقیہ کی وفات کے بعد. ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا, سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی. تو حضرت فاطمہ نے اپنی سب سے پہلی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام سے زینب رکھا. دوسری بچی پیدا ہوئی, اس کا نام رقیہ, بہن کے نام سے رقیہ رکھا. تیسری بچی پیدا ہوئی, تیسری بہن ام کلثوم کے نام سے ام کلثوم رکھا. یہ پہلی بیٹی جو زینب ہے, یہ وہی ہے جن کا خطبہ کوفہ کے اندر, جن کا خطبہ کوفہ کے لوگوں کے سامنے جنہوں نے خطبہ دیا. اور دوسری بیٹی رقیہ ہے, جن کا نکاح حضرت جعفر تجار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا. اور تیسری بیٹی ام کلثوم, جن کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا, جس کی وجہ سے فاروق اعظم کو داماد پیغمبر, داماد علی کہا جاتا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے تو بچوں آپ کی. میرے بھائیوں ذرا غور فرمایا, وقت بہت تھوڑا ہے, میں آگے چلنا چاہتا ہوں, توجہ کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ تین بچیاں ہیں اور ایک بچی امامہ ہو گئی, تو کتنی پیغمبر کی نواسیاں ہوئیں؟ چار. اور نواسیاں اس وقت تک کتنے ہوئے؟ تین. اور حضرت فاطمہ کے بطن سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب کا معنی ہے لڑائی. حضرت علی چونکہ جنگجو تھے, اس لیے بچے کا نام بھی حرب رکھ دیا. حضور نے آ کر نام بدل دیا. حضور نے فرمایا, میں اپنے نواسے کا نام لڑائی نہیں رکھوں گا بلکہ حسن رکھوں گا. حسن کا معنی صلح ہے, حسن کا معنی اچھائی ہے. تو حضور نے حرب کی جگہ پہ حسن رکھا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضرت حضور نے اس کا نام بھی بدل کر حسین کیا. اور تیسرا بچہ پیدا ہوا, اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضور نے اس کا نام بھی بدل کر محسن رکھ دیا. تو اب آپ بتاؤ پیغمبر کے کل نواسے کتنے ہوئے؟ 6 نواسے ہوئے. اور نواسیاں کتنی ہوئی؟ 4. اور آپ کو صرف کتنے یاد ہیں؟ آپ کو کتنے یاد ہیں؟ صرف 2. اب میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے یہ نواسے کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کو یاد رکھیں گے؟ ہے تو بچوں آپ کی. دیکھیے, کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی کی اور بیٹی کوئی نہیں تھی, تو ایک سوال آپ کریں کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس لڑکی سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس عورت سے ہوئی؟ جس عورت کا نام میں لوں گا, اگر اس شادی کو آپ یاد رکھو گے تو نبی کی بیٹی, ایک بیٹی تو نہیں بھولے گی. توجہ فرمائیں, حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بھانجی جو زینب میری بہن کی لڑکی ہے امامہ, وہ جوان ہو چکی ہے, اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے ہوئی, اور اسی امامہ کے بطن سے زید بن علی اور یحییٰ بن علی حضرت علی کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے. اب آپ کو یہ زینب نہیں بھول سکتی, اس لیے کہ علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی حضرت زینب کی. حضرت زینب کے ایک لڑکے کا نام کیا تھا؟ علی. یہ علی بن ابو العاص. بخاری شریف میں یہ تو لفظ آپ نے پڑھے کہ جب رسول اللہ خانہ کعبہ فتح کرنے کے لیے فتح مکہ پر کعبہ میں داخل ہوئے کہ حضور کی سواری پر ایک بچہ سوار تھا جس بچے کی عمر 7 سال تھی, جسے ردیف نبوت کہا گیا. کیونکہ جو بچہ کسی کے ساتھ سوار ہو اس گھوڑے پر اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں. تو ردیف کے عمر ایک بچہ تھا, وہ بچہ کون سا تھا؟ تب کاتب بن سعد نے اور مولانا ناصر صاحب نے اور ہمارے بڑی بہن صاحب نے اور ہمارے بین نامی کتاب میں اس بچے کا نام نقل کیا کہ وہ بچہ یہی علی بن ابی العاص حضرت زینب کا لڑکا تھا جس کی عمر 7 سال تھی, جو مکہ مکرمہ حضور کے ساتھ آیا تھا, حضور کی سواری پہ سوار تھا. یہ آپ کو پیغمبر کا نواسا شیعہ نے کبھی یاد نہیں رکھنے دیا. اور حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے بت گرانے لگے تو یہی علی بن ابی العاص نبی کے کندھے پر کھڑے ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کے بت گرائے. لیکن آپ کو صحابہ کا دشمن یہ علی اس لیے یاد نہیں رکھنے دیتا کہ اگر یہ علی یاد رہے, علی بن ابی العاص یاد رہے تو پھر زینب کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلطی ہے. خانہ کعبہ کے بت گرانے والا علی بن ابی العاص پیغمبر علیہ السلام کا سب سے بڑا نواسا تھا, جس کی عمر حضرت حسن حسین سے 4-5 سال عمر میں جو بڑا تھا یہ علی بن ابی العاص وہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ علی بچپن میں فوت ہو گیا, لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ یہ علی جوان ہوا اور جنگ یرموک میں جا کر اس کی شہادت ہوئی اور اس نے بہادری کے بہت بڑے جوہر دکھائے. لیکن رافضیت کے اثرات نے پیغمبر کا یہ نواسا پوری سنی قوم کے ذہنوں سے محو کر ڈالا. لیکن سپاہ صحابہ سنی قوم کی غیرت کو جگا کر پیغمبر کے تمام نواسوں کی ناموس کا تحفظ کرنا چاہتی. میرے بھائیو حضرت حسین سب تو رضی اللہ تعالیٰ 4 ہجری 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 5 شعبان رمضان المبارک سے 25 دن پہلے 4 ہجری کو یعنی ہجرت پیغمبر کے 4th سال حضرت حسین پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی. کتنی عمر تھی یہ بات یاد رہے گی؟ کتنی عمر تھی؟ 6.5 سال. حضرت حسین 6 ہجری 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے. حضرت حسن سے 11 مہینے حضرت حسین چھوٹے تھے. کتنے چھوٹے تھے؟ 11 مہینے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ حضرت حسین کو دودھ کس نے پلایا؟ اگر دایا کا مسئلہ حل ہو جائے تو تب بھی راجیت الٹی رٹک جائے. یہ بھی کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ دایا کون تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام اسماء بنت عنیس تھا, جو صدیق اکبر کی بیوی تھی. صدیق اکبر کی بیوی نے حضرت حسین کی تلاش پر دایا کا فریضہ سر انجام دیا. اور اس کے بعد دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے والی عورت کا نام ام الفضل بنت عنیس ہے, جو حضرت ابوبکر کے صدیق کی خالی ہے, یعنی کسی اسماء بنت عنیس کی بہن ہے. یہ ام الفضل, اس کا نام ام الفضل بنت عنیس ہے. یہ کون سی عورت ہے؟ دو باتیں ان کی بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ام الفضل بنت عنیس نے حضرت حسین سے دودھ پلایا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ام الفضل بنت عنیس وہ عورت ہے جو جس کا دل کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا. اور تیسری بات ہے کہ یہ ام الفضل بنت عنیس وہ عورت ہے کہ جس نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کر رہا تو گویا کہ دوسری مسلمان خاتون ہے ام الفضل بنت عنیس, جو حضرت عباس کی بیوی ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلانے والی. حضرت حسین کی جب پیدائش ہوئی تو ساتھ میں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے منہ کا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے سر کے بالوں کو کٹا کر ان بالوں کے برابر چاندی خراب کرنے کا حکم دیا. پاکدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین سے پیغمبر کو بہت محبت تھی. کیوں کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا, حضرت حسن کا جسم رسول اللہ کے جسم سے ملتا تھا, اور حضرت فاطمہ کی چال پیغمبر کی چال سے ملتی تھی. یہ مشابہت احادیث میں موجود ہے. حضرت حمزہ حسین سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا, کیونکہ نبی کی چہیتی بیٹی جو اس وقت زندہ تھی حسن حسین ان کے بچے تھے, محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اور باقی بیٹیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا, نواسیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا. اور پیغمبر علیہ السلام ان بچیوں کو اور ان نواسیوں کو سینے سے لگاتے تھے. ان کو ہر وقت
گود میں رکھتے تھے، کبھی کبھی کپڑے میں باندھ کر دونوں اصل اور شام کو قریب بٹھا دیتے۔ صحابی آتے جو دیکھتے کہ یہاں کیا ہے، جب حضور کپڑا اٹھاتے تو کبھی حسن ملتے کبھی حسین ملتے، اور حضور کبھی فرماتے کہ میرے حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، میرے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ ارے تو اصل اور شام کی بڑی فضیلت ہے، ارے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مہینے حضرت حسین سے بڑے تھے، اور حضرت حسین کی کل عمر 52 سال۔ کتنی عمر؟ حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 52 سال۔ یعنی حضور جب دنیا سے اٹھ سکے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال۔ اور حضرت حسین 6.5 سال کی اس عمر کے بعد، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 46 سال بعد تک دنیا میں زندہ ہو، ان 46 سالوں میں نواز رسول کا کیا کردار رہا؟ ان 46 سالوں میں نواز رسول نے دنیا میں کیا کام کیے؟ ان 46 سالوں میں کس کس کا مقابلہ کیا؟ کس کس سے جنگ لڑی؟ کس کس کے مقابلے میں آئے؟ یہ بات کام اور ہے، بات آئے گا۔ ان 46 سالوں میں حضرت حسین نے صدیق اکبر کی مخالفت کی یا موافقت کی؟ حضرت عمر فاروق کی مخالفت کی یا موافقت کی؟ حضرت عثمان سے لڑائی کی یا ان کے دروازے پہ توڑا دیا؟ بلند آواز سے مقابلہ کس سے کیا؟ سرب جدید سے کہو، کس سے؟ سرب جدید سے۔ آج شیعہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی شیعہ میری بات سن رہا ہو، کوئی شیعہ کا دن میری بات سن رہا ہو، ان سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے، حضرت حسن نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر دعوت کی 6 مہینے کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد، حضرت حسن اور حضرت حسین نے ملک کے شام میں جا کر سکن کے مقام پر حضرت قاسم بن ثابت نے قبادہ کے اقرار پر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جرائد ایمان میں موجود ہے، شیعہ کی کتاب ناصر التواریخ میں موجود ہے، شیعہ کی کتاب اخبار اقتدار میں موجود ہے، مسلمانوں کی کتاب تاریخ یعقوبی میں موجود ہے، مسلمانوں کی کتاب تاریخ امام ون میں اس میں موجود ہے، تاریخ المرم میں ہے۔ یہ تاریخ کی وہ برگزیدہ کتاب ہے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ شام کے علاقے میں ایک بستی دریا کے کنارے کا ہے جس کا نام سکن ہے، وہاں امیر معاویہ بھی آئے، اصل حسین بھی آئے، حضرت قاسم بن ثابت بن عبادۃ ان کو بہانے کر گئے اور جا کر کہا تم یا حسن، اور حسن کھڑے ہو جائے بیعت کرو۔ چنانچہ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت حسین سے کہا کہ تم یا حسین، اور حسین تم کھڑے ہو جائے اور بیعت کرو۔ چنانچہ سوال آیا، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، اس کا یہ بات کس شرط پر ہوئی؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر توجہ فرمائے، 10 لاکھ درہم پر، کہ 10 لاکھ درہم سالانہ نواز صاحب رسول کو امیر معاویہ کی طرف سے ملے گا، اور اس کے بعد حضرت عتیق بن ابی طالب ان کو سالانہ 4 لاکھ وظیفہ ملانے کا اعلان ہوا، عبداللہ بن عباس کو 3 لاکھ وظیفہ سالانہ ملنے کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد ہر سال کبھی 1 گاؤں حضرت حسین کو مل جاتا، کبھی 1 پورا علاقہ مل جاتا، کبھی زمین مرتبوں کی شکل میں مل جاتی، اور کبھی 5-10 لاکھ روپیہ مل جاتا۔ اور حضرت حسین اور حضرت حسن اتنے فراخ دل تھے، کبھی پیسہ پاس نہیں رکھا، ہزاروں مہمانوں سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کرب داروں کو قرض دے رہے ہیں، کرب کاروں سے قرض وصول کر کے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نواز کا رسول بڑے سخی تھے، لیکن پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ پیسہ امیر معاویہ سے آتا تھا، 10-10 لاکھ درہم سالانہ امیر معاویہ سے وصول کیا جاتا تھا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے ہیں، 19 سال تک نواز کا رسول نے سالانہ 10-10 لاکھ میں وظیفہ وصول کیا، عقیل بن ابی طالب نے وصول کیا، مسلم بن عقیل نے وصول کیا، عبداللہ بن عباس نے وصول کیا، حضرت حسن نے وصول کیا، عبداللہ بن حسن نے وصول کیا، خاندان نبوت نے امیر معاویہ سے لاکھوں کروڑوں درہم وظیفہ وصول کیا۔ مجھے تم بتاؤ، اور یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز کا رسول سے نکل آئے، حسین وہ نواز کا رسول امیر معاویہ کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ نواز کا رسول عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ 19 سال تک امیر معاویہ سے وظیفہ لینا جائز تھا، خلافت غلط تھی، وظیفہ لینا جائز تھا، امینی کا کہے معاویہ کافر تھے، اگر معاویہ کافر تھے حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ منافق تھے حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ کے امام تھے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ کافر تھے وظیفہ کیوں لیا؟ ایک لڑائی علی اور امیر معاویہ کی ہو چکی تھی، یہ وظیفہ بعد میں لیا، یہ صلح بعد میں کی، یہ بات بعد میں کی، اور بعد میں صلح کر لی۔ تم لگتے ہو تمہارا تعلق نہ باپ سے ہے نہ بیٹے سے۔
سال تک لگاتا رسول امیر امیاد جاتی بات کرتے ہیں اور ان کے مقتدی بن کر کام کرتے ہیں. کیا یا نہیں کیا؟ بلا نواز سے بتاؤ کیا یا نہیں کیا؟ تو امیر معاویہ غلط تھے، امیر معاویہ غلط تھے تو نواز رسول نے بات کیوں کی؟ اگر کہتے ہو کہ تکیا کر لیا تھا امیر معاویہ کے موقع پر تکیا کر لیا تھا، تو اگر یزید تحت رسول ہوا تو وہاں تکیا کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وہاں بچے گرا کیوں کرائے؟ یہاں بچے کیوں قربان کیے؟ یہ بتائے. یہاں تکیا جائز تھا، وہاں تکیا حرام تھا. یہاں وظیفہ لینا جائز تھا، وہاں بات کرنا حرام تھی. کوئی جواب یا حقیقت کے پاس امیر معاویہ کی اس طرح کا نہیں ہو سکتا. جب میں یہ طرف دیکھتا ہوں، جب بدیشے کا وسیل دیکھتا ہوں، جب حسین کا امیر معاویہ کے دروازے پہ جانا دیکھتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، اس بیٹے کا نام معاویہ، ایک بیٹے کا نام بلال، تو میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفہ بھی لے لیا، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. پھر بھی تم کہتے ہو معاویہ جہنمی ہے. اگر معاویہ جہنمی ہے، حسین کے پیسے کا کیا بنے گا؟ بیٹے کے نام کا کیا بنے گا؟ یہ تو بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو؟ کس کا نام لیتے ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری محبت نواز رسول سے ہے؟ نواز رسول سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ کیا تعلق؟ کس سے تعلق ہے؟ بلایا کس نے تھا؟ ارے تو حسین کس تاریخ سے شہید ہوئے ہوئے ہیں؟ بلند آواز سے دس کو. یہ رونا کس تاریخ سے شروع کرتے ہیں؟ یہ کام کو. حالانکہ حسین تو وہ شہید ہی ہے. دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کو شہید، نو دس کو شہید، اور یہ دس کو دیر کے بعد جب وہ شہید ہوئے اسی وقت یہ رونا بند کر دیتے ہیں، کرتے ہیں. اور جب ان کی لاشوں کی بہنتی بغور ان سے ہوئی، نیزوں کے گھر پر آئے گئے، اس وقت یہ روتے ہیں. اس وقت یہ چار پہ سیڑھی کر کے گھروں پہ نہیں آیا کرتے. تو میں کیسے مان لوں کہ شہادت کے غم میں رہتے ہیں؟ ان پاگلوں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اگر ایک ہزار تمہارا چارہ نہیں تو تمہیں کسی پاگل نے چودہ سو سال میں یہ نہیں بتایا تو دس سے بیس تک رونا چاہیے. یقین کے دس تک جب تک شہید ہوئے لے رہے ہو تو شہیدوں کا چکر رہے ہو. یہ تو ایسے ہوا کہ ایک آدمی بیمار ہے اسپتال میں، اس کے ساتھ بیٹے سرانے داس کر رہ رہے ہیں، باپ بیمار ابھی زندہ ہے، لیکن اتنا بھی جب شام کو فوت ہوگا سارے بچے خوش ہو کر گھروں پہ آ گئے، تو میں کیا کہوں گا کہ اس کی اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی؟ جب تک وہ نہیں مرا یہ سارے رو رہے تھے، اور جب وہ مر گیا یہ چپ کر کے گھروں پہ آ گئے. جب تک نواز رسول نہیں شہید ہوئے اس وقت تک رو رہے ہیں، جب وہ شہید ہو گئے چپ کر کے گھروں پہ آ گئے. کہتے ہمارا کام ختم ہو گیا. باقی تمہارا یہی کام تھا جو ختم ہو گیا آج، زور کے بعد آج ختم ہو رہا ہے. آج تم چار پائیاں سیدھی کر کے گھروں پہ چلے جاؤ گے، کیونکہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو آج ہو گیا. رو نہیں ہوا. کس کو قاتل سمجھیں؟ پوچھا کس کے پاس تھا؟ حسین مکے میں شہید ہوتے، ذمہ دار سنی ہوتے، مکہ سنیوں کا مرکز تھا. حسین مدینہ میں شہید ہوتے، مدینہ سنیوں کا مرکز تھا، ذمہ دار سنی ہوتے. اور بہن کے شہید ہوئے کوفہ میں، کوفہ تو شیعہ کا مرکز تھا، ذمہ دار اور کس کو ٹھہرائے؟ کون ذمہ دار تھا؟ بلایا کس نے تھا؟ سب کس نے لکھے تھے؟ تفصیل سے مولانا ابھی تارک نے رام نے یہ واقعہ بیان کیا، اس لیے میں یہ واقعہ نہیں دہرانا چاہتا. میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ تم ہی بتاؤ بلانے والا کون تھا. بارہ ہزار خط کس نے لکھے تھے؟ دنیا کی کوئی عدالت ایسی بھی ہے کہ اس عدالت میں زخمیوں کا بیان چھوڑ دیا جائے، مجرمین کے بیان چھوڑ دیے جائیں؟ میں آپ کے سامنے مجروب کا بیان نقل کرنا چاہتا ہوں کہ نواز رسول شہید ہوئے، ان شہید ہونے والوں میں جان العابدین بھی زخمی ہوا، جانب بھی زخمی ہوئی، امت رسول بھی زخمی ہوئی. یہ عورتیں زخمی ہونے کے بعد جب کوفہ میں آ کر پہنچی تو انہوں نے اونٹوں کے محمل پر بیٹھ کر کیا یہ خطبہ نہیں دیا؟ حضرت جان العابدین نے نہیں فرمایا اے کوفہ کے میرے تمہارے سے بڑا غدار کوئی نہیں، اور شیعہ نے ابھی کہلانے والے تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں؟ اور کیا جانب نے بھی کہا اے بے ایمان عورتوں تم ہمیں کیوں روتی ہو؟ تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں سے قتل کیا، اب تمہیں میں روتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے کہ نبی کی بچیوں کو کربلا میں جلا کر ڈالا گیا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں مرا؟ بارہ ہزار آدمی خطر اس کا جس کو بلاتا ہے اس کے سامنے بہتر تن جمع کر دیے گئے اور ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں مارا گیا. میں کیسے مانوں قاتل کوئی اور ہے؟ تم سے بڑا قاتل، تم سے بڑا جہنمی، تم سے بڑا بدکار، تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں؟ یہ میں میں نہیں کرتا. یہ زخمی جان آدمی کی پکار ہے, یہ زخمی دولت کی پکار ہے, یہ امت کلثوم کی پکار ہے, یہ فاطمہ صغرا کی پکار ہے, یہ سکینہ کی پکار ہے. ان پکاروں کو آج دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. کوئی عدالت بٹھاؤ, کوئی چوری لے آؤ, کوئی چیک بٹھاؤ, کوئی سپریم کورٹ بٹھاؤ, فیصلہ کرے گی کہ تم چورا قاتل نواز کا رسول کا دنیا میں کوئی نواز کا رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے اگست کر دو بنا دو گیارہ مددگار چھوڑ کر پیغمبر کے نواسے کو تم نے گرا کے ڈالا
اور اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا 1400 سال سے مل رہی ہے. یہ ملتی رہنی چاہیے, ملتی رہنی چاہیے. یہ سزا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ ابن نواز ایک اللہ کا خلیفہ تھا اور ایک نبی کا خلیفہ تھا. ایک اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اور ایک نبی کے خلیفے کا منکر تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ اللہ کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا اور نبی کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا؟ اس طرح تینوں کتابیں تحریف سے بات ٹھیک ہے, لیکن ایک بات جس بات کا اظہار شیعہ نے کیا وہ اظہار نہ یہودی کر سکا, نہ عیسائی کر سکا, نہ کوئی دنیا کا اور کافر کر سکا, نہ شادی کر سکا. چار کتابیں آسمانوں سے بنی اتری ٹھیک ہے, کتنی کتابیں اتری؟ قرآن, تورات, انجیل بنے. ان تین کتابوں یہ مسلمہ بات کہ تعریف ہوئی ہے. کتابوں تک چار ستارے کے حاصلے پر مولوی مقبول بیلوی نے لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں شیطان کا رہ رہا ہے وہ قال الشیطان, جہاں بھی آتا اس سے مراد عمر بن الخطاب تھا. اور عمر اپنے خطاب آرے پیغمبر کا جانے شروع ہے. اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بڑی مشابہت ہے. بڑی جس طرح اللہ کے خلیفے میں اور نبی کے خلیفے میں بڑی مشابہت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, تو آدم علیہ السلام کی خلافت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا بھائی کالا ربو کا میرے ملائکہ نے جاہل انفلر بھی خلیفہ کہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ بات کافی تھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی نہیں سمجھا بلکہ آدم علیہ السلام کو آگے کر دیا. فرشتوں کا کار اس کے پیچھے سجدہ کرو, یعنی خلافت کو منوانے کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو آگے کر دیا, فرشتوں کا کار اس کے پیچھے سجدہ کرو. تو یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کے لیے استعمال کیا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو آگے کر دیا, پوری امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو. جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا, رسول اللہ نے اختیار کیا. اللہ کا خلیفہ بھی بے مثال تھا, نبی کا خلیفہ بھی بے مثال تھا, اور اللہ کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا, نبی کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا, سال نہیں تھا. اور اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ کہاں سے؟ کیا کہا؟ جنت من المخرجین, فخرج فخرج جنت الرجین, جنت سے نکل جاؤ. اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا وہ نسل یہودی تھا, اور یہودیوں کو اللہ نے مکے سے نکال دیا, مدینہ سے نکال دیا. فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, ایک اللہ کے خلیفے کے منکر کو جنت سے نکالا گیا, نبی کے خلیفہ کے منکر کو مکہ مدینہ سے نکالا گیا, نکالا گیا یعنی. اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی. کتنی سزائیں؟ جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی. کون سی سزا؟ پتھروں کی. پوری دنیا کے حاجیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں حج کرنے جاؤ تو کنکر مارو, پتھر مارو. مارتے ہو نہیں حاجیوں؟ مارتے ہو تین تین سات سات کنکر, تین شیطانوں کو مارتے ہو. کتنی کنکریاں؟ 21-25 لاکھ حاجی 21-21 کنکریاں مارو, کتنی بن گئی؟ کروڑوں کنکریاں تو نہیں بنی. کیوں بنی؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میرے خلیفے کا منکر ہے دیکھو اس کو پتھر پڑ رہے ہیں, اور اس لیے تاکہ آئندہ کوئی میرے نبی کے خلیفے کا انکار نہ کرے. لیکن بعد میں جب نبی کے خلیفے کا انکار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا پتھروں سے زیادہ دی, اور ان کو سزا دی چھریوں کی, ان کو سزا دی
ایک کو سزا دی پتھروں کی اور دوسرے کو سزا دی چھڑیوں کی. اب ان دونوں سزاؤں میں فرق ہے کہ جن کو سزا پتھروں کی ملی وہ تو حاجی جا کر پتھر مار رہے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ نبی کے خلیفے کا جو منکر ہے اس کو چھڑیوں کی سزا کون دے؟ اگر سنیوں کو کہوں کہ یہ دے, سنیوں پر تو پہلے بڑے پرچے ہیں, پہلے بڑے مقدمے ہیں, 13 کے بڑے مقدمے, 7-91 کے مقدمے, جتنی چھڑیاں یہ سپاہی صحابہ والے ماریں گے ان پر مقدمہ کر دیا جائے گا, تو سزا ان کو ضرور دینی ہے. اس لیے کہ انہوں نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا تو سزا کیسے ملے؟ کہ اللہ کے خلیفے کے منکر کو تو پتھروں کی سزا مل رہی ہے, حاجی وہاں جا کر پتھر مار رہے ہیں اور باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے پتھر مارنے ہیں. بوڑھا آدمی بھی پتھر تلاش کر رہا ہے, پتھر ماروں گا, بچہ بھی تلاش کر رہا ہے, لیکن چھڑیوں کی بات آ رہا ہے کہ چھڑیا اگر میں ماروں تو مجھ پر پرچہ ہو جائے. سپاہی صحابہ والوں پر تو پہلے بہت پرچے ہیں تو چھڑیا کون مارے؟ اور اللہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. اللہ نے سنا تم خاموش ہو جاؤ, سزا میں نے مقرر کی ہے, سزا میں نے دینی ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اے اللہ کیسے ضرورت نہیں کہ پتھر تو تم نے حاجیوں سے مروا دیے, ان کو چھڑیا کون مارے؟ اللہ نے سنا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں نے سزا مقرر کی ہے. ہاتھ بھی ان کے اپنے ہوں گے, سینے بھی ان کے اپنے ہوں گے, چھڑیاں بھی اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. اے اللہ بھی یہ چھڑیاں اپنے آپ کو ماریں گے تو ان پر خودکشی کا مقدمہ ہو جائے گا. پاکستان کی گورنمنٹ روک دے دی تو یہ خودکشی کر رہے ہیں. اللہ نے سنا قانون ایسا بناؤں گا کہ یہ خود ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھیں گے کہ خدمت جناب ڈی سی صاحب, ہم نے 10 کو فلاں چوک میں اپنے آپ کے چھڑیا مارنے ہیں, اس لیے ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے. اور اس کے بعد صرف اجازت نہیں بلکہ پولیس کا تارا لگا دیا جائے, بلکہ کرفیو لگا دیا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کے چھڑیا مار لیں اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہ سکے, تاکہ کوئی آتا ان کو چھڑیوں سے روک نہ سکے. داخلہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تاکہ چھڑیا ان کو پوری پڑے, اور چھڑیا سر پہ نہیں پڑتی, پڑھ رہا ہوں نہیں پڑتی, چھڑیا سینے پر. کیوں؟ کہ جس سینے میں صدیق کا بغض ہے چھڑیا بھی نہیں پر. ہاتھ اپنے چھڑیا اپنی. بھائی آپ دیکھو کسی بچے کے پاس چاقو ہو, بازار میں جا رہا ہو تو آپ بھاگ کر پکڑنے میں تو جائیں گے, چاقو اپنے آپ کو نہ مار لو, ٹھیک ہے؟ امریکہ میں اگر یہ 10-20 آدمی اپنے آپ کو چھڑیا مارے ان کو خودکشی کا مقدمہ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ تو تمہاری خودکشی کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں کہ جو سب اپنے آپ کو مل کر مار رہی ہو اور باقاعدہ لائسنس لے کر مار رہی ہے. کیا ہم لائسنس لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس پرمٹ ہے مارنے کا, ہم اپنے آپ کو ماریں گے, ہمارے پاس پرمٹ ہے, بالکل ٹھیک. اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا تو کبھی لائسنس نہیں ہوا کہ میں آپ سے کہوں جناب آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کو ہمارے پاس تو لائسنس ہی کوئی نہیں. نماز کا کہیں لائسنس ہوا ہے؟ عبادت کا لائسنس ہوتا ہے. غیر ملکوں کے اندر آپ نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, کبھی کسی نے لائسنس لیا؟ تو پاکستان میں شیعہ لائسنس لے رہا ہے. لائسنس تو ہوتا ہے بندوقوں کا, لائسنس ہوتا ہے چرس کا, افیم کا, لائسنس ہوتا ہے نشہ آور چیزوں کا, تو اس چیز کا لائسنس ہے. اور جس چیز کا لائسنس ہوتا ہے وہ تو چھپا کر رکھی جاتی ہے, وہ تو کبھی سڑکوں اور بازاروں میں نہیں لائی جاتی. اگر اس کا لائسنس ہے تو اس کو اپنے عبادت خانوں میں رکھنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور سزا دی, دو سزائیں دی. جنہوں نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا ان کو سزائیں کتنی ملی؟ کتنی؟ دو. ایک سزا ملی چھڑیوں کی اور ایک سزا ملی کالے کپڑوں کی. کون سی؟ آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی مولوی صاحب کالا کپڑا کون سی سزا ہے؟ ایک آدمی نے سفید پہن لیا یا کالا پہن لیا, اس میں کیا ہے؟ جس طرح 9 محرم کو ایک ملنگ سے میں نے کہا کہ ساری محرم کی 10 آ گئی, آگے 9 ہے, آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, اس نے کہا کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, اس میں کیا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, کپڑے میں کیا رکھا ہے؟ آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں, کپڑے کالے ہونے چاہیے. تو یہ اصل بات ہے کہ یہ کالے کپڑے سزا ہے, اس لیے کہ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے انہو لباس فرعون, تو یہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو پھر سمجھ میں بات آ گئی کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے. تو آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے چلو یہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے, تو جب جہنم میں جائیں گے تو اسی وقت جائیں گے, اگر کسی آدمی نے جہاں لباس پہن لیا تو کیا حرج ہوا؟ تو یہ حرج بھی آپ سماعت فرمائیں. توجہ کریں, میں آپ سے کہوں کہ میں نے صبح 10 لاہور جانا ہے, آپ مجھے کہو گے کہ یار دیکھو اس نے رات 2 تک تقریر کی ہے, پتہ نہیں صبح اس نے جانا ہے یا نہیں, لیکن اگر صبح 7 آپ میرے پاس آئیں اور آپ دیکھیں یا 6 آئیں میرے پاس دیکھیں تو میرے ہاتھوں میں بریش کے گیس پکڑا ہوا ہے اور میں کپڑے بدل کر نہا کر کپڑے بدل چکا ہوں, تو آپ کو یہ شک نہیں رہے گا کہ میں نے لاہور جانا ہے, اس لیے کہ جب میں نے کپڑے پہن لیے آپ کہو گے اب یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جائے گا, اب یہ بالکل نہیں یہاں رہ سکتا, اس لیے کہ یہ تو کپڑے بدل چکا ہے. تو کالا لباس جہنمیوں کا ہے, جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن جب انہوں نے کپڑے دنیا میں پہن کر یہ تیار ہو گئے تو یقین ہو گیا کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے یہ تو ابھی جا رہے ہیں. کپڑے پہن کر تیار ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی یا نہیں ملی؟ اور یہ سزا انشاءاللہ قیامت تک ملتی اور مجھے اور آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں. یہ باقاعدہ لسانس لے کر سزا دیں گے اپنے آپ کو. ہمیں لسانس دو, ہمیں چھری کا لسانس دو, ہم اپنے آپ کو چھری ماریں گے. مارو بھائی مارو, تم سے بڑا پیر دنیا میں کوئی نہیں. چھری ماریں گے, یہ حسین کی محبت ہے. اور آگ پر چل رہے ہیں, آگ پر آگ تو جہنم میں ملے گی. میں کہا نہیں, ہم بڑے تیزی میں ہیں, ابھی بڑے کالے ہم ہونے چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, آگ بھی ہونی چاہیے. مبارک ہو, مبارک ہو, تمہیں منزل جلدی مل گئی. یار ہندوؤں کو تو ملے گی وہاں جا کر, سکھوں کو وہاں جا کر, عیسائیوں کو وہاں جا کر, لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ دنیا میں آخرت کا مزہ لے لیا. ایک ٹکٹ دو مزے ملے کہ نہیں ملے, جان کرو مل گیا کہ نہیں مل گئے. اب انہیں بڑی تکلیف ہے. ناموس صحابہ کا دل مولانا اعظم طارق نے پیش کیا, اس سے بڑی تکلیف ہے. اسمبلی کے ممبران کو ایک کتاب بھیجی ہے شیعہ نے, معیار صحابیت, کہ بھائی یہ جو صحابہ کا دل پیش کیا گیا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اصحاب النار قرآن میں آیا تو کہا بھی صحابہ تو جہنمی ہے, قرآن کہتا ہے. تو مجھے کئی ممبران اسمبلی نے کہا کہ اگر یہ کتاب ہمیں نہ بھیجتے تو ہم ناموس صحابہ کے دل کی شاید مخالفت کرتے, لیکن یہ کتاب پڑھ کر ہمیں پتا چلا کہ ان سے بڑا صحابہ کا دشمن کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اب ناموس صحابہ دل کی تعریف کریں گے. اور پرسوں شام کو مولانا اعظم طارق صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ کتاب صحابہ, ناموس صحابہ کے تحفظ پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے. اور یقیناً مولانا حق نواز کی روح قبر میں خوش ہوگی کہ حق نواز کے مسلے پر کھڑے ہونے والے ایک سردم نے اسمبلی کے اعلان میں ناموس صحابہ کا تحفظ اور ناموس صحابہ کا مشن پیش کر دیا. الیکشن ہوا آئندہ جلدی تب بھی سپاہ صحابہ کامیاب ہے, اور نہ ہوا تو تب بھی کامیاب ہے. تھی چلنا تو صحیح, کتنے چل دے آؤ تو صحیح, میدان میں آؤ, مقابلے میں آؤ. الیکشن کا اعلان کیا نا میدان حکومت نے, تو یہاں کی جو دیدی صاحبہ ہے ماشاء اللہ, وہ بھی جناب امریکہ سے بھاگی ہوئی آ گئی کہ پھل پک چکے ہیں, مجھے پھلوں کا مزہ لینا چاہیے. یہاں جنگ میں پھل پک چکے ہیں, وہ پھل نہیں آئے. اور جناب میں نے ایک تقریر کی جمعے میں, آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے میں نے کہا دیدی جی جارج بش کے ساتھ جو تو نے وہاں ڈانس کیا ہے اس کی ویڈیو کیسٹ میں نے منگوا لی ہے, تو الیکشن لڑے گی ہر چوک میں تیرا ڈانس میں لگاؤں گا. لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگلے ہفتے اعلان کر دیا کہ بی بی جی 18,000 کے ہم کیسے الیکشن لڑے گی. بی بی جی تو چاہے 18,000 سے لڑے, چاہے شور پور سے لڑے, اور چاہے رنگ پور سے لڑے, وہ ویڈیو کیسے تیری جان نہیں چھوڑے گی. یہ پاکستان کی سفیر ہے, یہ پاکستان کی سفیر ہے, یہ اسلام کے ملک کی سفیر ہے. جو عیسائیوں کے بادشاہ جارج بش سے ڈانس کرے, الیکشن بھی اچھے لڑ لینا چاہیے. اس کا ووٹ بھی تمہیں ڈھیر پانی تھی, کیونکہ تو بڑی تکنو کریٹ رکھے, اور ایسے شاید تو بنا مقابلہ ہو جائے گی. اور دیر کنج تو نہیں رہا تھا, ایک ڈالنا دونوں نہ کرنا ہوگا, تو مقابلہ سارا پتا ہی ہو جانا تھا. دوپٹہ لیتی ہو, وہ ڈانس کس نے نہیں دیکھا؟ سی این این پر, سی این این جو پوری دنیا کا میڈیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے, جس کے ساتھ 52 اسٹیشن ٹی وی کے رکھتے ہیں, ان 52 اسٹیشنوں پر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جانے والی سفیر جارج بش سے ڈانس کر رہی ہے, اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اسلام کے ملک کی سفیر بن کر وہاں عیسائی حکمران کے ساتھ ڈانس کرتی ہو اور ووٹ جنگ سے لینے آئی ہو؟ ملیں گے تجھے ووٹ, الیکشن اور تو دے ٹھیک ہے, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے, مقابلہ ہوگا. مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ بی بی میرے مقابلے میں آ رہی ہے, میں کیا ان شاء اللہ ویڈیو کیسٹ تھوڑے بوڑھے سے ہی لے آؤں گے. دیکھو میں کہا میں اعلان کیا تھا اسلام آباد دو تین بندیاں کو, میں کیا دے دے مقابلے چاہے ساڑھے کو ویڈیو کیسٹ لے جائے, ٹھیک ہے، انشاءاللہ تیری جان نہیں چھٹنی. کبھی تم نے کہا اسرائیل کو تسلیم کر لو؟ کہا یا نہیں کہا؟ اور میں آج جہاں کہنا چاہتا ہوں اس محرم کے اجتماع جا کرے گی اور جنگ کے پورے ضلع میں شیعہ نواز جاگیرداروں کو اس طرح اونچے منہ گرائے گی جس طرح 4 مارچ بنوے کے الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو الٹا کر دیا، اس طرح پورے ضلع کے شکری شیعہ جاگیرداروں کو الٹا کر کے رہے گی. ہوں تو ایک آدم تارک نہیں سنبھالیا گیا، اگلی اسمبلی چ کئی آدم تارک ہونے انشاءاللہ. ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہ رب نے سانو زندگی بخشی.